إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا زينة عرش الله، يا عروس مملكة الله، يا سراج أفق الله، يا نورا من نور الله. سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، حوصلہ چاہیے، جذبہ چاہیے. فرماتے ہیں، بہت لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن جب ان سے طلب کیا جائے، سوال کیا جائے، مانگا جائے، تو دینے والا سوچتا ہے کتنا دوں اور کیا دوں. اس لیے وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ وہ دے گا وہ لیمیٹیڈ ہوگا، اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اس کی ایک لمٹ ہے، اگر دے گا جتنا تو اتنا کم ہو جائے گا. اس لیے وہ سوچتا ہے کیا دوں کتنا دوں. آگے پیچھے کمی اور زیادتی کا احساس اس کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. لیکن میرے دوستو، میرے نبی کا خزانہ ایسا ہے کہ دے رہے ہیں، دیتے جائیں گے، لیکن اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے، انا آتینا کالکوثر. اے حبیب، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. ارے ہمارا تو ایمان پوچھو تو یہ سارا عالم یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، صدقہ. اور یہ پوری دنیا، یہ تھوڑا سا اللہ نے اپنے حبیب کا صدقہ دیا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے، قل متاع الدنیا قلیل. اے رسول آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے کہ یہ ساری دنیا تھوڑی ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، نبی کا صدقہ زیادہ تو وہاں ملے گا، یہ تو تھوڑا سا صدقہ ہے، جو نبی کا صدقہ اللہ نے بانٹا وہ بہت کم ہے، اور اتنا کم ہے کہ اللہ نے خود فرما دیا کہ مصطفیٰ آپ اعلان کر دیجئے یہ جو کچھ ملا ہے تمہارے لیے یہ بہت کم ہے، تو اللہ جب زیادہ تمہیں دے گا وہ کتنا ہوگا، اس کو نہ کوئی دماغ سوچ سکتا ہے اور نہ اس کو کوئی کمپیوٹر اپنے اندر سمو سکتا ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا گیان دھیان رکھنے والا اس اللہ کی نعمت کو اپنے کسی حساب و کتاب اور علم کے ذریعے گھیر سکتا ہے۔ ملے گا وہ تو بہت ملے گا، یہ دنیا کوئی زیادہ نہیں ہے، اور اس دنیا کی عزت خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر اس دنیا کی عزت ہوتی تو اللہ اپنے دشمنوں کو نہیں دیتا، قارون کو نہیں دیتا، حامان کو نہیں دیتا، یزید کو نہیں دیتا، اس لیے یہ دنیا تو وقف کر دیا ہے سب کھاؤ، ابھی میں زمین سفرے عام اوس چے دشمن بری خانے یغما چے دوست، یہ تو صدقہ بٹ رہا ہے جو آئے کھاتا جائے، لیکن جو خاص صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جنت میں ہمیں ملے گا، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے نزلا من غفور رحیم، غفور الرحیم کی طرف سے جنت میں تمہاری مہمانی کا انتظام ہوگا، اللہ نبی کے مہمانوں کو جنت میں انوائٹ کر کے بلائے گا، آؤ تم مہمان ہوگے اور خدا تمہارا میزبان، تمہاری مہمانی کا انتظام خدا کرے گا فرشتوں کے ذریعے، وہ جنت میں نعمتیں ملیں گی، اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں اور کون دے سکتا ہے، یہ مصطفیٰ کے ہاتھوں یہ نعمتیں ملیں گی، جنت ملی تو نبی کے صدقے اور ان کے بانٹنے سے ملی، حضور فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے بانٹتا میں ہوں، میرے ہی پاس سب کچھ ہے جو اللہ نے دیا اور بٹوارا میں کرتا ہوں، ہاتھ نظر نہیں آتا اور رزق مل رہا ہے، بانٹنے والا نظر نہیں آتا جھولیاں بھر رہی ہیں، بانٹنے والا دکھائی نہیں دیتا لیکن خزانہ بھرا جا رہا ہے، یہ ہاتھ جو بانٹ رہا ہے یہ مصطفیٰ کے ہاتھ ہے، وہ دیتے ہیں تو نظر نہیں آتا، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات سنتا ہوں فوراً بھول جاتا ہوں، کوئی بات مجھے یاد نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے سوئے حفظ کی شکایت حضرت ابو ہریرہ اس لیے کر رہے تھے کہ صحابی کا ایمان تھا کہ یہاں جو کچھ اپنی تکلیف بیان کی جائے گی، اللہ نے نبی کو مختار بنایا ہے، ہماری روحانی جسمانی دنیاوی دینی جتنی بھی الجھنیں اور اڑچنیں ہیں اللہ کے رسول کے ہاں سب وہ الجھنیں دور ہو سکتی ہیں، اس لیے ابو ہریرہ آئے تھے، مسجد میں بیٹھ کر دعا کر سکتے تھے، اللہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، مجھے قوت حفظ عطا فرما دے، لیکن نہیں، حضور کی خدمت میں آئے تاکہ آنے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ حضور بھی عطا فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ سے جو کچھ مانگو گے وہ سب ملے گا، کس بات کی کمی ہے، مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں بھول جاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ میں بھی تو تمہارے جیسا بشر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، ایسا نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا اپنی چادر اتارو زمین پر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری اور زمین پر بچھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ حضور اپنے دونوں نورانی ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں یوں پھیلاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اپنے لپوں میں اپنے چلو میں کوئی چیز بھر لی ہے اور بھر کر چادر میں ڈال رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں فضا میں ہاتھ اٹھاتے اور حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں جیسے کوئی چیز ڈال رہے ہیں. یہ رسول اکرم, میری طرف آپ لوگ دیکھیے, موٹر نہیں دیکھیے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھاتے اور حضرت ابو ہریرہ کی بچھی ہوئی چادر میں یوں ڈال دیتے. حضرت ابو ہریرہ کی نگاہوں کے سامنے کوئی چیز نہ حضور کے ہاتھ میں نظر آئی اور نہ چادر میں گرتے ہوئے نظر آئی. خالی ہاتھ اٹھا, خالی ہاتھ چادر کی طرف نیچے آیا. اس طرح حضور نے تین مرتبہ کیا, تین مرتبہ اوپر سے لیا چادر میں ڈالا, لیکن کسی کو کچھ نظر نہیں آیا. پھر حضور فرماتے ابو ہریرہ چادر کو سمیٹ لو. جناب ابو ہریرہ نے اس چادر کو وال لیا, سمیٹ لیا. پھر حضور فرماتے اپنے سینے سے لگا لو. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگانے کے بعد قسم کھا کر فرماتے ہیں اس تاریخ سے جو کچھ میں سنتا ہوں ایسا یاد ہے, ایسا یاد ہے کہ پھر کبھی نہیں بھولا میں. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاتھ اٹھا ہے, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. جب یہ ہاتھ اٹھتا ہے تو سخاوت کی لہریں اور موجے اٹھتی ہیں. اس طرح نبی دیتے ہیں کہ نظر نہیں آتا. ارے نظر کیسے آئے؟ ان کا خزانہ تو نورانی خزانہ ہے. علم دے رہے ہیں, نظر نہیں آ رہا ہے. رزق دے رہے ہیں, نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہے انہیں یقین ہے کہ جو کچھ ملتا ہے رسول کے ذریعے ملتا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہاں اگر نہیں ہے تو وہاں بھی سے تم کو نہیں ہو جائے گا اور تمہیں کچھ نہ ملے گا. میرے دوستو, اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عطا یہاں بھی بتائی گئی, شان عطا وہاں بھی بتائی گئی. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں رات کے وقت خدمت کر رہے ہیں. حضور کو اس وقت رحم آیا. ربیعہ بہت دن سے خدمت کر رہے ہیں. ارشاد فرمائے ہیں, فرماتے ہیں سلونی ماشے, سل ماشے, سلمی ماشے. دونوں روایت ہے سل ماشے اور ایک روایت میں سلمی ماشے. مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو. حضرت ربیعہ نے کہا آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے تو مانگے تو کیا مانگے. بڑے سوچ وچار کے بعد فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے اللہ کے نبی, میں اور کچھ نہیں مانگتا, جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, بس یہ مجھے دے دیجئے. آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, کتنا جامع یہ سوال ہے. آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے تو حضور تو جنت میں رہیں گے, اور صرف جنت میں نہیں رہیں گے, بڑے اونچے مقام پر رہیں گے. حضرت ربیعہ نے کہا نیچا درجہ کیوں مانگا جائے؟ حضور کی خدمت دنیا میں بھی کر رہا ہوں تو جنت میں بھی مصطفیٰ کی خدمت کرتا رہوں گا. اسی خدمت کا جذبہ اور صلہ یہ ہوگا کہ جس درجے میں رسول رہیں گے وہاں مجھے بھی رہنے کا موقع ملے گا. حضرت ربیعہ حضور کے برابر معاذ اللہ نہیں ہو سکتے. ارے خادم جو بادشاہ کا نوکر ہوتا ہے بادشاہ کے محل میں رہتا ہے, لگاتا ہے جھاڑو لیکن محل میں جاتا ہے, بستر پر بیٹھتا ہے بستر صاف کرتا ہے لیکن راجہ کے تخت پر بیٹھتا ہے. یہ بیٹھنا خدمت کا صلہ ہے. جو خادم جتنا اونچا ہوتا ہے اس کا مرتبہ بھی اتنا اونچا ہوتا ہے. حضرت ربیعہ نے کہا یا رسول اللہ جنت تو ملے گی ہی, جنت تو آپ کا صدقہ ہے, لیکن جنت میں وہ مقام عطا کر دیجئے جہاں آپ رہتے ہیں, تاکہ جہاں آپ کے گھر خدمت کر رہا ہوں جنت میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں. یہ خادمانہ جذبہ ہے. حضور نے کہا اب غیر ذالکا, دے دیا یہ, بولو اور کچھ چاہتے ہو؟ ہائے ہائے, سب سے اونچی چیز حضور نے دے دیا, پھر بھی دینے والے کا انداز تو دیکھو کون دیتا ہے. دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جنت کا سب سے اونچا کلاس اور درجہ عطا فرما دیا، اور پھر جیس میں فرماتے ہیں اوا غیر ذالکا، اے ربیہ اس کے علاوہ اور کچھ؟ حضرت ربیہ نے کہا حضور یہ مل گیا تو اب اور کچھ کیا مانگوں، سرکار تو سب کچھ دے سکتے ہیں لیکن ایک ہی غلام کی تمنا تھی وہ مل گئی، اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، سچ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، تو یہاں بھی دیا ہے اور وہاں بھی دیں گے، اور اللہ نے ان کا اعزاز اکرام نبی اکرم کی عزت کا اعلان میدان محشر میں جو فرمائے گا وہاں آپ دیکھنا۔ حضرت حسن بریلوی ایک شعر بڑا اچھا کہتے ہیں، فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا، یا رسول اللہ تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آپ سوچو کہ میدان محشر اللہ قائم کرے گا، اور میدان محشر قائم کرے گا تو میدان محشر میں کیا ہوگا؟ آپ کا حساب کتاب ہی تو ہوگا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، کس کا کس کا حق غصب کیا ہے، کس کا حق ادا کیا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، حساب و کتاب کون لیتا ہے؟ جی جس کو حساب و کتاب معلوم نہ ہو وہ تو حساب و کتاب لیتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ حساب و کتاب لے، وہ تو مختار حقیقی ہے، سب کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا جا تو جنت میں چلا جا، یا تو دوزخ میں چلا جا، کوئی چوں پٹاخ کر سکتا تھا؟ حساب کتاب دفتر کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اللہ کو ضرورت نہیں، خدا اپنے نبی کی شان محبوبی دکھانے والا ہے، اے لوگوں وہاں نہیں سمجھے ہو تو یہاں سمجھ لو، اور جو وہاں صرف سمجھے گا یہاں نہیں سمجھے گا تو اس کا سمجھنا کام نہیں آئے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، وہاں تو ابو جہل بھی مانے گا کہ بڑی شان والے محبوب ہیں، وہاں شان محبوبی کس طرح اللہ دکھائے گا؟ دیکھو ہر مقرر سے آپ سنتے ہیں، کیا سنتے ہیں؟ واس کہ میدان محشر قائم ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے تو کہیں گے ہم کیا کریں، لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ ہم سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلات والسلام ہیں، اور باپ کو بیٹے سے ہمدردی ہوتی ہے، چلو ہم سب اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا دکھ درد سنائیں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے، اور ان کو لے کر خدا کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اے آدم چلیے بڑی پریشانی ہے، بڑی الجھن ہے، بڑا اضطراب اور پریشانی کا عالم ہے، خدا کی بارگاہ میں چل کر ہماری شفاعت کروا دیجئے، سنا ہے کہ نہیں آپ؟ اور حضور نے بتایا ہے کہ ایسا ہوگا، سب پہنچیں گے، حضرت آدم کہیں گے اے لوگو مجھے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے حیا محسوس ہوتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ فتكونا من الظالمين، جب مجھے اللہ نے پیدا کیا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ اے آدم یہ جنت میں ایک درخت ہے اس کے قریب مت جانا ورنہ تم حد سے آگے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اے میرے بیٹو، لیکن میں وہاں لغزش کھا گیا، خطائے اجتہادی ہو گئی اور میں اس درخت کے قریب گیا، اس کا پھل کھایا، پھر اللہ تعالی نے مجھے جنت سے زمین پر اتار دیا، تو میری یہ ایک لغزش تھی، آج میں خدا کی بارگاہ میں جانے سے حیا محسوس کرتا ہوں، نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، مجھے تو خود آج اپنی پڑی ہے کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح کے پاس آئیں گے، واقعات آپ کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اے لوگوں مجھے تو اپنی پڑی ہے کسی اور کے پاس جاؤ، ہر نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجے گا اور آخر میں سب حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، آج بھی سن لی ہے، تو قیامت میں ایسا کیوں نہیں آپ لوگ کریں؟ آج ہی مشورہ کر لیجئے اس جلسے میں، کہ اتنا دھکا کھانے کی کیا ضرورت، ڈائریکٹ ہم حضور کے پاس چلے جائیں، حضرت آدم کے پاس جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے وہاں بھی ہماری سنوائی نہیں ہوگی، تو آج ہی یہ فیصلہ کیجئے کہ اب قیامت میں ہم کہیں نہیں جائیں گے، سیدھے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جائیں، تاکہ ہماری جو الجھن ہے فوراً دور ہو جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے اور اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں۔ آج فیصلہ کر لیں۔ اجی لاکھ فیصلہ کرو گے لیکن وہ تمہارا یہاں کا فیصلہ کام نہیں آئے گا، اس دن اللہ تعالیٰ سب بھلوا دے گا، کیونکہ نبی کی محبوبیت دکھائی جانے والی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہی، کہی بھی بنی، خلیل کے پاس گئے، نوح نجی اللہ کے پاس گئے، آدم صفی اللہ کے پاس گئے، عیسیٰ مسیح اللہ کے پاس گئے، سب کے پاس تو گئے، خلیل و نجی صفی مسیح و صفی سبھی سے کہی، کہیں بھی بنی؟ یہ سوالیہ جملہ، کہیں بھی بنی؟ نہیں، کہیں نہیں بنی، بگڑی۔ اچھا پھر یہ بے خبری، یہاں تو خبر مل گئی تھی لیکن وہاں بے خبری ہو جائے گی، یہاں فیصلہ کر کے بھی جاؤ گے تو وہاں بے خبر ہو جاؤ گے، یہ بے خبری کہ خلق پھری، یہ بے خبری اللہ سب کو بے خبر اس دن کر دے گا، جانا ہی پڑے گا، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، آدم کے پاس بھی گئے تھے وہاں بھی آپ ہی، اور عیسیٰ کے پاس آئے وہاں بھی آپ ہی کے لیے، چونکہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کتنا بھی دنیا سے یاد کر کے جاؤ گے لیکن وہاں اس خبر سے بے خبر ہو جاؤ گے، آدم کے پاس جانا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا پڑے گا، یہ سارے نبیوں کے پاس اس لیے تمہیں بھیجا گیا ہے تاکہ کسی دماغ اور بد دماغ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہو، موقع نہ ملے۔ اگر ڈائریکٹ نبی کے پاس چلے جاتے تو کوئی کہہ سکتا، ارے آدم علیہ السلام بھی یہ کام کر سکتے تھے، حضرت عیسیٰ کے پاس جاتے تو وہ بھی یہ کام کروا سکتے تھے، اس لیے کہ بدتمیزوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے جیسے، تو وہ یہ سمجھیں گے جب نبی ہمارے جیسے ہیں تو حضرت عیسیٰ بھی حضور جیسے، آدم علیہ السلام بھی حضور جیسے، خلیل بھی حضور جیسے، تو اللہ نے یہ واضح کر دیا ہے، آدم علیہ السلام کے پاس گئے تمہاری شفاعت نہیں ہوئی اور باب شفاعت نہیں کھولا گیا، اور سارے نبیوں کا دروازہ شفاعت تم نے کھٹکھٹایا، کہیں تمہاری سنوائی نہیں ہوئی، آؤ شان محمد الرسول اللہ دیکھ لو، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ وہ آدم کے پاس بھی جا رہے ہیں، مصطفیٰ ہی کے لیے جا رہے ہیں کہ آخر یہی آنا پڑے گا، وہاں سے جب آپ آئے اور آئے تو حضور نے دیکھا اور کہا کہاں پھر رہے ہو، انا لہا انا لہا، میں تو اس امت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں تو اس امت کے لیے ہوں، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کا تقدس ہمارے سر آنکھ پر، ان کی عظمت، ان کی کرامت ہمارے ایمان کا جز ہے، بڑے علوم العظم پیغمبر ہیں، اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ نبیوں کی رسولوں کی مقدس جماعت ہے، لیکن اللہ نے ان میں باس کو باس پر درجوں فضیلتیں عطا فرمائی، یہی فضیلت بتانا تھا، نبی کو اپنے جیسا مت کہنا، آدم علیہ السلام نے بھی کہا یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ کسی اور کا کام ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا یہ کام میرا نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، اور حضرت حسن بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں امت کو تلاش کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مضطرب اور بے چین ہوں گے، کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، اپنے لاڈلے بچے کو جو گم ہو جاتا ہے، بھیڑ بھاڑ میں ملتا نہیں ہے، تو ماں کس طرح سے بے قرار اور بے چین ہو کر اپنے لاڈلے کو تلاش کرتی ہے، کہتے ہیں کہ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ حضور کا حال ماں کی محبت سے بھی زیادہ اونچا ہوگا. ہر ہر امتی کو ڈھونڈیں گے, میرا امتی کہاں ہے, میرا امتی کہاں ہے. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمیں آپ کیسے پہچانیں گے, بھیڑ تو بہت ہوگی. حضرت آدم کی امت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت سبھی ہوں گے, اور لاکھ دو لاکھ, کروڑ دو کروڑ, ارب دو ارب, خرب اور سنکھ مہا سنکھ, پدم دو پدم نہیں ہوں گے, اولین اور آخرین کا مجمع ہوگا. اے اللہ کے رسول آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے. تو حضور مسکرائے اور فرمایا دیکھو بہت بڑا میدان ہے اور اس میں سب بہت سے مالکوں کے گھوڑے ہیں, لیکن ایک مالک ایسا ہے کہ جس کے گھوڑے پچ کلیانی ہیں. پچ کلیانی کا مطلب یہ ہے کہ بدن کا کلر کچھ اور لیکن چاروں ہاتھ پاؤں سفید اور چہرہ بھی سفید, ایک طرح کے اس کے گھوڑے ہیں اور باقی دوسروں کے گھوڑے ایک کلر کے ہیں, اور ایک مالک ایسا ہے کہ جس کے گھوڑے پچ کلیانی ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں بولو جس کا گھوڑا پچ کے الیامی ہو, کتنے بھی گھوڑے ہوں گے وہ اپنے گھوڑے کو پہچانے گا کہ نہیں. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو نشانی ہے, پہچان لے گا. تو حضور فرماتے ہیں میری امت کا اللہ تعالی نے یہ اعزاز اور اکرام فرمایا ہے کہ میری امت کے ہاتھ بھی چمکدار ہوں گے, میری امت کے پاؤں بھی چمکدار ہوں گے, اور میری امت کا چہرہ بھی چمک رہا ہوگا. یہ پچ کلیانی ہوں گے, سارے بدن کا رنگ اور ہوگا لیکن چہرہ سورج جیسے چمک رہا ہوگا, دونوں ہاتھ سورج جیسے چمک رہے ہوں گے, دونوں پاؤں میں روشنی پھوٹ رہی ہوگی. تو جس طرح گھوڑے کا مالک اپنے گھوڑے کی نشانی دیکھ کر بھرے ہوئے میدان سے اپنے گھوڑے کو چن چن کر نکالے گا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت میں اے میری امت کے لوگوں تمہارے چہرے تمہارے ہاتھ پاؤں روشن اور منور ہوں گے, اور یہ صدقہ ہوگا وضو کرنے کا, تمہارے ہاتھ پاؤں چمکدار ہوں گے, میں ایک ایک کو پکڑ کر کے میدان محشر میں سے ایک طرف کروں گا. یہ میری امت ہے, یہ میری امت ہے, یہ میری امت ہے, یہ میری امت ہے. اے لوگوں حضور فرماتے ہیں تو اپنی روشنی کو اور زیادہ بڑھاؤ, جتنا وضو کرو گے اتنی روشنی بہے گی. تو روزانہ نماز پڑھو گے, روزانہ وضو کرو گے, روزانہ گویا تمہارا چہرہ چمکنے کے لیے آخرت میں تیار ہو رہا ہے. تم یہاں پانی نہیں لگا رہے ہو, نور الہی اپنے چہرے پر مل رہے ہو. گناہ جھڑتا چلا جائے گا, چہرے کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں تمہیں اس طرح سے اپنے قریب لائیں گے, ڈھونڈیں گے کہاں ہے کون ہے, ہر ایک کو تلاش کر کر کے حضور اپنی طرف کھینچیں گے. خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غيري, کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غيري, میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا, میرے رسول کے لب پر انا لہا ہوگا. کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. یہاں سب کچھ دیا, وہاں شفاعت عطا فرمائیں گے, وہاں جنت عطا فرمائیں گے, اور اپنی امت کو بخشوائیں گے. اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث بیان فرماتے ہیں جس کو تفسیر در منصور اور معالم التنزیل میں اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے کہ جب سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے, وہاں کچھ ایسے مومن کلمہ گو مسلمان ہوں گے جو اپنی شامت اعمالی اور برے عمل کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, تو یہودی نصارہ اور یہ کفار ان مسلمانوں کو تانا دیں گے. حدیث میں آیا جہنم میں بھی یہ پریشان کریں گے, کس کو, وہاں پر بھی. ایک تو بیچارہ مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں جا کے جل رہا ہے, لیکن یہ کفار کہیں گے ارے تم تو کلمہ پڑھتے تھے نا, تم میں اور ہم میں کیا انتر ہے, ہم میں تم میں کیا فرق ہو گیا ہے, تم بھی جہنم میں آئے کلمہ پڑھ کر, ہم بھی جہنم میں جل رہے ہیں, ہم نے بتوں کو پوجا ہم جہنم میں آ گئے, تم نے خدا کی عبادت کی تم بھی جہنم میں آ گئے. یہ کفار یہود و نصارہ اور جتنے بے ایمان ہیں سب مسلمان کو جو جہنم میں اپنے برے بتوں میں تمہارے بتوں میں کیا فرق ہے؟ ہم نے شرک کیا تم نے توحید کا نعرہ لگایا، توحید اور شرک میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے دونوں جہنم میں جل رہے ہیں۔ جب یہ تانا بازی ہوگی، تانٹ کریں گے کفار، تو اللہ تعالی جبریل امین کو بلائے گا اور پروردگار عالم فرمائے گا، جبریل جلدی جاؤ جہنم میں، جاؤ جہنم میں، اور جہنم کے داروغہ سے کہنا پردہ اٹھا لے اور ان لوگوں کو دیکھو جنہوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، جہنم میں اپنے برے عمل کی وجہ سے جل رہے ہیں اور یہ کفار انہیں تانا دے رہے ہیں، میری توحید کو اور شرک کو ایک بتا رہے ہیں، خدا کی وحدانیت اور بتوں کو ایک گنا رہے ہیں، مسلمان اور اسلام اور کفر کو ایک بتا کر میرے ماننے والوں کو تانا دے رہے ہیں، جاؤ جاؤ دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ حضرت جبریل آئیں گے، حضرت جبریل عرض کریں گے الہ العالمین تو تو خوب جانتا ہے کہ ان کا کیا حال ہے، لیکن کہا اے جبریل میں تو جانتا ہوں، تم بھی جا کر دیکھو کیا حال ہے۔ جبریل آئیں گے، داروغہ جہنم کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اے جبریل، اے سید الملائکہ، آج آپ یہاں جنت جہنم کے گیٹ پر کیوں آئے ہیں؟ ارشاد فرمائیں گے خود نہیں آیا، خدا نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا؟ کہا امت محمدیہ کے کچھ لوگ اپنے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں ہے، ان کا کیا حال ہے؟ داروغہ جہنم کہے گا حضور وہ تو بڑے برے حال میں ہیں، ان کے جسم کا گوشت پوٹ جل گیا ہے، لیکن صرف زبان اور دل باقی ہے، باقی پورا جسم جل گیا ہے۔ جبریل کہیں گے ذرا گیٹ کھول دو، پردہ ہٹا دو، ہم بھی دیکھیں گے۔ جبریل دیکھیں گے کہ بیچارے جل جل کے کوئلے کی طرح ہو گئے، لیکن زبان باقی ہے، دل محفوظ ہے۔ جبریل سے خدا جبریل ارشاد فرمائیں گے اے داروغہ جہنم، سب ان کا بدن جل گیا ہے، زبان کیوں محفوظ ہے، دل کیوں محفوظ ہے؟ تو داروغہ جہنم کہے گا چونکہ زبان سے انہوں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس لیے جہنم کی آگ زبان کو نہ جلا سکی، اور دل میں ایمان تھا اس لیے ایمان کی جو جگہ ہے وہ جل نہ سکی، باقی پورا بدن ان کا کوئلہ ہو گیا۔ جب یہ جہنمی لوگ جلے ہوئے حضرت جبریل کو دیکھیں گے تو شور مچائیں گے اور داروغہ جہنم سے پوچھیں گے اے داروغہ جہنم، یہ کون بزرگ ہیں؟ ایسا خوبصورت حسین چہرہ، نورانی چہرہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ داروغہ جہنم کہے گا یہ وہ ہیں۔ کیا کہے گا؟ یہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ جیسے ہی وہ جہنمی نبی کا نام سنیں گے شور و گل مچا دیں گے، مچل جائیں گے، جہنم میں کہیں گے اے جبریل خدا کا واسطہ فوراً ہمارے نبی کے پاس جاؤ اور ہماری حالت بیان کر دو، اور نبی سے گزارش کرو کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے تھے اور مصیبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ کے رسول ان دکھیاروں کی مدد فرمائیے، ان کی شفاعت کیجئے۔ جبریل وعدہ کیجئے کہ ہمارے پیغمبر سے آپ جا کے ہماری دکھتا سنائیں گے۔ تو جبریل کہیں گے ہاں ہاں میں جا رہا ہوں اور تمہارے نبی سے تمہارا حال جا کر کے کہوں گا۔ دیکھو رحمت حق بہانہ نہیں جوید، بہانہ نہیں جوید، اللہ تعالیٰ انہیں نکالنا چاہتا ہے تو انداز کیا ہے؟ جبریل کو بھیجا دیکھ کے آؤ، اور جب جبریل کو ان جہنمیوں نے دیکھا جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے حضرت جبریل کو اپنا سفارشی بنایا۔ کس کے دربار میں؟ نبی کے دربار میں۔ حضرت جبریل وہاں سے لوٹے، خدا نے ارشاد فرمایا جبریل میرے بندوں کو تم نے کیسا پایا؟ حضرت جبریل ان کا حال بیان کر رہے ہیں، حال بیان کر رہے ہیں، اور خدا سے کلام کرنے میں اتنے مصروف اور محو ہو گئے جبریل کہ ان پر وزن طاری ہو گیا، اور جو وعدہ ان سے کر کے آئے تھے کہ تمہارا پیغام تمہارے نبی تک پہنچا دوں گا، حضرت جبریل کو یاد نہ رہا۔ اللہ سے کلام میں مصروف ہے، خدا سے کلام کرنے کی حالت کتنی اونچی ہے، وجد میں تھے، اللہ تعالیٰ خود یاد دلائے گا اے جبریل میرے نبی کے امتیوں نے کچھ تم سے وعدہ لیا تھا۔ اب اس وقت جبریل کو یاد آئے گا، دیکھو رسول کی امت پر خدا کیسا مہربان ہے، جہنمی ہے لیکن خدا مہربانی کرنا چاہتا ہے، ایمان ہے خدا مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اے جبریل تم نے کچھ وعدہ کیا تھا۔ جبریل کو یاد آئے گا، اللہ فرمائے گا جاؤ میرے محبوب سے ان
کے غلاموں اور ان کا کلمہ پڑھنے والوں کی حالت بیان کر دو. حضرت جبریل جنت میں پہنچیں گے اور سر جھکا کر آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جلے ہوئے جہنمیوں کی حالت بیان کریں گے. حضور فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے جنتیوں کو اپنے ساتھ لیں گے, چلو چلو ہم تمہارے بھائیوں کو جہنم سے نکالنے چلیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے, داروغہ جہنم دیکھ کر کھڑا ہو جائے گا, آقا مولا آئے سلام کرے گا, یا رسول اللہ کیسے تشریف لائے. سرکار فرمائیں گے ہمارے کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگ تمہارے جہنم میں ہیں, کہے گا ہاں یا رسول اللہ اور ان کا حال بہت برا ہے. حضور فرمائیں گے ڈھکن کھول دو, پردہ اٹھا دو. پردہ جیسے ہی اٹھایا جائے گا یہ جہنمی نبی کو دیکھ کر مچل جائیں گے, یا رسول اللہ آپ آ گئے اب ہماری مشکلیں حل ہو جائیں گی, اے اللہ کے نبی ہماری سفارش کیجیے. اللہ کے رسول ان کی حالت دیکھ کر عرش کے نیچے جائیں گے اور خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائے گا ارفع راسک اور سر تو کا, اے نبی اپنے سر کو اٹھائیے, جو مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا. حضور فرماتے ہیں پھر میں سر اٹھاؤں گا. اللہ فرمائے گا میرے حبیب میرے محبوب کیا چاہتے ہو؟ حضور فرمائیں گے کچھ کلمہ پڑھنے والے اپنے برے عمل کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں, مولا جلدی انہیں جہنم سے آزاد فرما دے, جہنم سے نکال دے. اور اللہ ارشاد فرمائے گا میرے حبیب جاؤ جسے تم چاہو جہنم سے نکال لو. حضور پہنچیں گے اور جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے ہمارا ایک ایک امتی یہاں سے نکالا جائے, ایک ایک امتی نکالا جائے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا سب کو چن چن کر کے جہنم سے نکالا جائے گا. تم نے تانا دیا تھا ایمان کام نہ آیا, تم نے تانا دیا تھا کلمہ پڑھنا کام نہ آیا, اے کفار تم نے تانا دیا تھا کہ نبی کا نام لینا کام نہیں آیا, دیکھو یہی کام آ رہا ہے, ایمان باقی ہے تو جہنم سے نجات مل رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جلے ہوئے کوئلے کی طرح چھوٹا چھوٹا بدن لا کر کے فرشتے ڈالتے جائیں گے, حضور ان کی حالت دیکھیں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے جلے ہوئے کوئلے رینگتے رہیں گے, مصطفیٰ کو دیکھتے رہیں, کیا منظر ہوگا. ذرا سوچو تو نبی رحمت موجود ہیں اور جلے ہوئے جہنمی اپنی زبان سے نبی کو پکار رہے ہیں, سرکار انہیں دیکھ رہے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں اے مولا یہ تو جل کر کوئلے ہو گئے ہیں جہنم میں, اتنے جلے کہ اب جنت میں جانے کے قابل نہیں ہیں. اللہ کی رحمت پکارے گی اے جبریل جنت سے نہر الحیات بہا کر کے جہنم کے دروازے تک لے کے آؤ. جنت میں ایک نہر ہے, زندگی کی نہر, حیات کی نہر. حضرت جبریل جنت سے نہر الحیات کو بہا کر کے اور وہاں تک لائیں گے جہاں یہ جلے ہوئے جہنمی نکال کر رکھے گئے ہیں, اور پھر اللہ کا حکم ہوگا جبریل انہیں اٹھاؤ اور نہر الحیات کے پانی میں غوطہ دو. ایک کو اٹھایا اور اس نہر کے پانی میں ڈبویا اور جب نکالا تو اس کا چہرہ چاند جیسے چمکدار ہو گیا. یہ چہرے پر چمک کیوں آئی؟ ایمان کی بقا ہے, ایمان ذرہ برابر بھی اگر دل میں ہے خدا کی قسم تو عذاب بھگتنے کے بعد بھی اس مسلمان کا چہرہ چمکتا رہے گا, اور اگر سارا عمل کر گیا اور ایمان نہیں ہے تو دنیا میں بھی اس کا چہرہ منحوس ہوگا اور آخرت میں کبھی بھی نجات نہ آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے کوئلے ہوں گے سب اسی میں ڈبوئے جائیں گے. ابھی یہ جلے ہوئے کوئلے تھے, اب یہ خوبصورت چاند جیسے چہرے والے بن گئے, صفیں لگی ہوئی ہیں اور سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام پڑھیں گے, سلام عرض کریں گے اے اللہ کے نبی, اے شفیع المذنبین آپ آ گئے, بازی چھٹی, آپ آئے قید و بند سے آزادی ملی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہوں گے اور جو جنتی لوگ پہلے سے آئے تھے وہ حضور کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور یہ نئے جنتی جو ہیں یہ ان کے پیچھے ہوں گے. اس طرح سے جنتیوں کا جلوس نکلے گا اور سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں لے کر جائیں گے. یہ شفاعت کا عطیہ کون بانٹ رہا ہے اور کون دیتا ہے؟ دینے کو وہ چاہیے, کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ عطا, یہ سخاوت, یہ جود اور یہ کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت جھوم کر کہہ رہے ہیں میدان محشر میں بھی اے پروردگار عالم وہ ساعت سعید بھیج دے کہ سبا وہ چلے, سبا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے, سبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے, اور لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. دیکھو سبا کہتے ہیں, ایک ہے نسیم اور ایک ہے سبا. نسیم جو چلتی ہے یہ وہ سہانی ہوا ہے, ہلکے ہلکے ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے فرحت آدھی جھونکے جو صبح کے وقت چلتے ہیں اسے نسیم سحر کہتے ہیں, اور جو شام کے وقت ٹھنڈی ہوا کے نرم جھونکے فرحت آدھی چلتے ہیں اسے کہتے ہیں باد صبا. ہوا دو قسم کی ہے, ایک صبح کی اور ایک شام کی. شام کی ہوا جو چلتی ہے یہ باغوں کے لیے بڑی مفید ہوتی ہے, یہ جس باغ سے گزرتی ہے اس باغ میں رس پیدا ہوتا ہے, وہاں اس کو توانائیاں ملتی ہیں. یہ باد صبا ہے بڑی باغوں اور پودوں اور درختوں کے لیے انتہائی مفید ہوا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے پروردگار عالم میدان محشر قائم ہو وہاں بھی باد صبا چلے, میٹھی میٹھی ہوا چلے, جیسے شام کے وقت باغوں کو بہار دینے والی باد صبا چلتی ہے. دعا کر رہے ہیں کہ وہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے اور وہاں خوشیوں کا باغ پھل جائے, ہمارے ارمانوں کے باغ میں امیدوں کا پھول آ جائے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے اور وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, شفاعت کے پھول وہاں کھلے, اور جب شفاعت کے پھول کھلیں گے تو جہنمیوں کے دن بھلے ہو جائیں گے. ہے نا, شفاعت کا پھول جب کھلے گا تو جہنمیوں کے دن شفاعت کی خوشبو سے بھلے ہو جائیں گے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے اور وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, اور لیوا کے تلے, لیوا جانتے ہیں, لیوا کہتے ہیں جھنڈے کو, ایک اتنا بڑا جھنڈا ہوگا نورانی جھنڈا جس کو لیوا الحمد کہتے ہیں, حضور کے ہاتھ میں دیا جائے گا, نور کے ٹیلے پر حضور تشریف فرما ہوں گے اور خدا انہیں جھنڈا عطا فرمائے گا. بھائی جھنڈے سے کہاں بھاگو گے, جھنڈا تو ہر جگہ حضور کے ہاتھ میں ہے, اسی لیے ہم جلوس نکالتے ہیں تو غلاموں کے ہاتھ میں بھی جھنڈا ہی رہتا ہے, لوگ جھنڈا دیکھ کر کے پھندا ڈالتے ہیں, یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ فضول خرچی ہے. بولنے تو بولتے ہیں, یہ دھندا پھندا چھوڑ دو, ہمارا ڈنڈا اور جھنڈا ہمیشہ انشاءاللہ سلامت رہے گا. یہاں بھی جھنڈا, حضور کے ہاں بھی جھنڈا, اور جب حضور پیدا ہوئے تھے تو جبریل بھی جھنڈا ہی لے کر آئے تھے اور کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا, ایک مشرق میں جھنڈا لگایا اور ایک مغرب میں جھنڈا لگایا. اے جبریل آج آپ کیوں جھنڈے کیوں گاڑ رہے ہیں, جبریل سے پوچھو آپ جھنڈے کیوں گاڑ رہے ہیں دنیا میں, تو جبریل کہیں گے معلوم نہیں ہے آج نبی پیدا ہونے والے ہیں, ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں, تو کبھی کعبے کی جھٹ پر جھنڈا لگا رہے ہیں, کبھی مشرق میں مغرب میں, تاکہ ساری مخلوق دیکھ لے کہ جشن عید میلاد النبی میں فرشتوں نے اس زمین پر جھنڈے گاڑے ہیں. تو اے غلامان مصطفیٰ تم بھی اپنے گھروں پر جھنڈے لگا دو, تم بھی اپنے ہاتھوں میں جشن عید میلاد النبی کے لیے جھنڈے لے جاؤ. بہرحال جھنڈا دنیا میں بھی ہمارا ہے اور آخرت میں بھی لہرائے گا, اور جن کے یہاں یہاں جھنڈا ہے وہاں بھی ان کو جھنڈا ہی نہیں ملے, خالی وہ جہنم کے پھندے میں پڑے رہیں گے. ہمارا یقین یہ ہے کہ لواء الحمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہوگا, اور اسی جھنڈے کے نیچے آدم و من سوا حضور فرماتے ہیں سب ہوں گے, جتنے اہل ایمان ہوں گے سب اسی جھنڈے کے نیچے ہوں گے جس کے زیر لوا آدم و من سوا. الحضرت فرماتے ہیں جس کے زیر لوا, جس کے جھنڈے کے نیچے آدم و من سوا, آدم اور آدم علیہ السلام کے علاوہ جتنے اہل عقیدہ ہیں جتنے مسلمان ہیں سب اسی جھنڈے کے نیچے اطمینان سے کھڑے رہیں گے, کسی کو سایہ نہ ملے گا, لیکن ایمان ہے تو نبی کے جھنڈے کا سایہ اسے ملے گا. جس کے زیر لوا آدم و من سوا اس سرائے سیادت پہ لاکھوں سلام. یہ وہ سرائے سیادت ہے, سرائے اس کو کہتے ہیں جہاں مسافر تھکا مادہ آ کر سامان رکھ کر ٹھہرتا ہے, ریش لیتا ہے. میدان محشر میں بہت چلو گے, دوڑ دھوپ کرو گے, دھوپ میں پریشانیوں میں ایک ہنگامہ محشر بپا ہوگا, لیکن امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ ایک سرائے سیادت عطا فرمائے گا, اور حضور کے جھنڈے کے نیچے یہ تھکے مادے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چین و سکون عطا کیا جائے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, اور لیوا کے تلے سنا میں کھلے. سنا کہتے ہیں تعریف کو. لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ زندگی بھر تو احمد رضا نے آپ کی سنا کی ہے, آپ کی تعریف و توصیف کی ہے, اب ایک ایسا موقع بھی عنایت فرمائیے جہاں شفاعت کا پھول کھلے گا, جہاں آپ کی رحمت کی سبا چلے گی, جہاں ہماری امیدوں کے باغ پھلیں گے. یا رسول اللہ جب نواب الحمد میں احمد رضا کھڑا ہو تو وہاں پر بھی آپ کی نعت پڑھے, آپ کی سنا کرے, ایسا کام فرما دیجئے, اور وہاں پر بھی رضا کی زبان تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, جہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, اور ہمارے یہاں تمہارے لیے, اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اس شان سے جیو تو دیکھو اگر شامت اعمالی سے جہنم ملی بھی اور عقیدہ اور ایمان اگر سلامت ہے تو انشاءاللہ نگاہ رحمت للعالمین تمہیں اس عذاب سے نجات دلوائے گی. لیکن شفاعت کی حدیثیں سن سن کر کے کٹھور مت ہو جانا کہ چلو شفاعت تو تھوڑے دن جل بھول کر کے آئیں گے, شفاعت تو مل جائے گی, لیکن وہ جلنا بھولنا بھی بڑا کٹھن ہوگا, برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی, وہاں کا عذاب ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور ہمارا تو فریضہ یہ ہے کہ جس کی عطا, جس کی شفاعت, جس کی سخاوت نے یہاں بھی ہم کو نحال کیا ہے اور آخرت میں بھی نجات کا پروانہ دے گی, اس رسول کی سنت اور ان کے آئین و ضابطے پر عمل کرنے کے لیے ہم اس طرح سے مسترب رہیں, اس طرح سے مسترب رہیں جس طرح سے کوئی پرندہ جس نے بچہ اور انڈا گھونسلے میں دیا ہے اور وہ کہیں بھی چرنے جاتا ہے, لیکن اس پرندے کا دل کدھر رہتا ہے؟ ذرا سا اس کو کھانا پینا مل گیا نا, چونچ میں دبا کر اس ان بچوں کی ماں سیدھے اپنے گھونسلے کی طرف چلتی ہے, وہ اپنا راستہ نہیں بھولتی. مسلمان کا دل اسی طرح مسجد میں رہنا چاہیے, کہیں پر بھی چرنے اور چگنے کے لیے گیا, کمانے کے لیے گیا, لیکن دل اس کا بے چین ہو کہ کب اذان ہوتی ہے, اللہ کا مؤذن کب پکارتا ہے, وہ دل اس کا بے چین ہو اس لیے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کا شکر ادا کرنا ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے تلے اس کا بال بال اس کا دبا ہوا ہے. ضرور انشاءاللہ رسول ہماری شفاعت کریں گے, لیکن اس زمین پر رہ کر تم خدا کی عبادت کرو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کوتاہیوں کی شفاعت کریں. اس لیے اپنی زندگی کو ایسی زندگی بناؤ کہ جس میں عبادت بھی ہو, ریاضت بھی ہو, عقیدت بھی ہو, محبت بھی ہو, اور یاد رکھو خدا کی بارگاہ میں ایک دن تمہیں کھڑے ہو کر کے اپنے عمل کا حساب و کتاب دینا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو شخص خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کا تصور کر کے اللہ سے ڈرا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ خوف, یہ خشیت اور یہ خدا کا خوف یہ تمہارے دل میں اگر جاگزی ہو گیا اور اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے تم کھڑے ہو گئے, اس تصور سے تمہارا بال بال لرزہ بر اندام ہو گیا, تو انشاءاللہ پروردگار عالم اس خوف و خشیت کی وجہ سے تمہارا ٹھکانہ جنت بنا دے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت امام اعظم کے زمانے میں بادشاہ اور اس کی بیوی کا جھگڑا ہوا, خلیفہ وقت کا جھگڑا ہوا, اور بادشاہ نے اپنی بیوی کو کچھ سخت اور سست کہہ دیا. اور عورتیں تو ہوتی ہیں کہ جلدی ان کو کسی کی بات سہن نہیں ہوتی تو وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہیں, چاہے وہ بادشاہ رہے, راجہ رہے, چاہے مہاراجہ رہے. بیوی ہے, بگڑ گئی تو بگڑ گئی. کہنے والے نے کہا, اونٹ کی پکڑ, گھوڑے کا چکر اور عورت کا مکر. یہ ایسا ہے کہ جو اس چکر میں آیا پھر چھوٹ نہیں پاتا. بادشاہ نے ڈانٹا پھٹکارا اور سخت سست کہا تو بیوی نے کہا, جاجا کیا مجھ کو ڈانٹ پھٹکار رہے ہو؟ تمہاری حکومت تمہاری رعایا پر چلے گی, مجھ پر تھوڑی نہ چلے گی. اچھے اچھے خان صاحب کی موچ وہاں میڈم کے پاس پٹ ہو جاتی ہے. باہر تو دیکھو تو ہاں معلوم ہوگا کہ شیر کا جبا چھیڑ ڈالیں گے, لیکن بیگم اور میڈم کے پاس آئیں گے تو بیلی بھیگی بلی بن جائیں گے. بادشاہ تھا, بیوی نے مہارانی نے زور سے ڈانٹ پلائی, کہا چل چل جہنمی ہے تو. بادشاہ نے کہا جہنمی بنا دیا. بادشاہ کہتا, اگر میں جہنمی تو تجھ پر تین چلا, اگر میں جہنمی تو تجھ پر تین چلا. اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو بیوی سوچنے لگی, میں نے اس کو جہنمی کہا اور اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی تو تین طلاق. اب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی, بادشاہ بھی سوچنے لگا, جلدی جلدی میں نے تین طلاق کہہ دیا کہ اگر میں جہنمی تو تین طلاق. اب مولانا لوگوں کی ضرورت پڑی. بادشاہ نے فتویٰ بھیجا کہ ایک شخص نے غصے میں اس کی بیوی نے اس کو کہا تو جہنمی, شوہر نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھ پر تین طلاق, تو میری بیوی پر تین طلاق پڑی کہ نہیں پڑی. بڑے بڑے مولانا اس زمانے میں تھے, لیکن سب نے کہا بھائی جہنمی ہے کہ نہیں ہے. اس کو فقہ کی زبان میں تعلیق کہتے ہیں. مثلا اگر کوئی کہے کہ دیکھ اپنے خالہ کے گھر اگر گئی تو تجھ پر تین طلاق, تو اگر عورت چلی گئی تو تین طلاق ہوگا, اور نہیں گئی تو یہ طلاق لٹکتی رہی, جس دن گئی اس دن گری, وہ زندگی بھر لٹکتی رہے گی. اس کو کہتے ہیں تعلیق, معلق کر دیا ہے, لٹکا دیا ہے. خالہ کے گھر جب بھی گئی تین طلاق. اب وہ زندگی بے کبھی بھی جائے, رات میں جائے, دن میں جائے, صبح جائے, شام میں گئی, تین گولی گری گئی کام سے. اب رہا خالہ کا گھر تو معلوم ہے, لیکن یہ بادشاہ صاحب جہنم میں جائیں گے نہیں جائیں گے اس کا فیصلہ کون کرے؟ اب یہ تین طلاق لٹکی ہوئی ہے, بادشاہ کی بیوی طلاق میں ہے کہ نکاح میں ہے, کوئی مولانا فیصلہ نہیں کر سکے. آخر کار سب نے یہی کہا, امام اعظم کے پاس جاؤ, وہ اس مسئلے کا جواب دیں گے. حضرت کے پاس جب یہ مسئلہ گیا تو فرمایا, یہ کس کا ہے معاملہ؟ تو بادشاہ نے تو چھپا دیا تھا, کیونکہ بادشاہ کے گھر میں لڑائی ہوئی ہے, کیسے بتائے کہ بیوی نے مجھ کو ڈانٹا تھا, مجھ کو جہنمی کہا تھا. میں نے کہا لیکن معاملہ پرابلم آ گیا, بیوی جائے کی رہے. بادشاہ کو کہنا پڑا, حضور یہ میرا معاملہ ہے. تنہائی میں لے کے گئے, کہا اچھا بتا, کوئی ایسا واقعہ تمہاری زندگی کا ہے کہ تم نے صرف خدا کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑا؟ سوچ کر بادشاہ نے کہا, ہاں ایک کام جو آج تک کسی کو نہیں معلوم, لیکن آپ پوچھ رہے ہو تنہائی میں تو بتا رہا ہوں, کہ میں اپنی چچا زاد بہن کو بہت پسند کرتا تھا, اور ایک دن رات کی تنہائی میں مجھے اس پر قابو حاصل ہو گیا, لیکن میری بہن نے کہا, اے بادشاہ شرم کر, تو دنیا سے چھپ کر جو کوئی کام کرے گا, لیکن وہ جو تجھے سزا تجھے عذاب عطا فرمائے گا وہ تو حی و قیوم ہے, لا تاخذ اسے نتم ولا نوم, اسے نیند نہیں آتی ہے, اس سے کسی کا کام چھپا ہوا نہیں ہے. یہ جیسے ہی اس بچی نے کہا, میرا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو گیا, اور میں نے اپنے گناہ سے صرف اللہ کے خوف سے توبہ کی ہے. وہاں سے آیا, وضو کیا, مصلی بچھایا, رات بھر میں اللہ کی عبادت میں نے گزار دیا. یہ کام صرف میں نے اللہ واسطے کیا تھا. حضرت امام اعظم جھوم کر فرماتے ہیں, جا تیری بیوی پر طلاق نہیں پڑی. کہا حضور کیسے؟ کہا اللہ فرماتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اس خوف سے کہ اللہ مجھ سے حساب لے گا, اس نے اپنے نفس کو گناہ سے روک لیا, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیرے اس کام پر تجھے جنت عطا فرمائے گا, تو جہنم سے بچے گا. تو تیری بیوی نے کہا تو جہنمی, تو نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھ پر تین طلاق, تو تمہارا یہ اگر مگر ختم ہو گیا, تو جہنمی نہیں ہے جنتی. اس آیت کریمہ سے حضرت امام اعظم نے یہ مسئلہ نکال کر بادشاہ کی مشکل کو حل کر دیا. لوگ مولانا کو گالی دیتے ہیں، ارے مولانا تو وہ ہوتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کے، جب نبض اور ناڑی ڈھیلی ہو جاتی ہے، سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہتی ہے، تو یہی علم دین، یہی عالم جو وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، وہی پرابلم کو سولو کرتا ہے۔ عالم اس کو کہتے ہیں، ظالموں کو عالم نہیں کہتے ہیں۔ عالم عالم وہ ہے جو خدا کی قسم انسان کی تمام مشکلات کا حل کرے۔ حضرت امام شافعی کے زمانے میں ایک صاحب گھر کے اندر آئے اور کہنے لگے، دیکھا کہ بیوی ہاتھ میں کھجور لے کر کھانا چاہتی ہے، اور یہ بیچارہ بھوکا بھاکا آیا تھا باہر سے، دیکھا میری بیوی کھجور کھا رہی ہے، بس جھٹ سے میاں نے کیا کہا، اگر یہ کھجور کھائے تو تجھ پر تین طلاق، اگر یہ کھجور پھینکے تو تجھ پر تین طلاق۔ اب عورت لے کے بیٹھی، یہ کھاؤں تو تین طلاق، پھینکوں تو تین طلاق، اب کیا کرے بیچاری، ہاتھ میں لیے کھڑی، گھر والوں سے پوچھتی ہے کیا کروں، پھینکوں کہیں رکھ دوں تو تین طلاق پڑ جائے گی، کھا جاؤں تو تین طلاق پڑ گئی، ارے دن بھر بیچاری ہاتھ میں پکڑے پکڑے کہیں تین طلاق نہ پڑے، پورے شہر میں گھومتی رہی، یہ پھینکتی ہوں تو تین طلاق، کھاتی ہوں تو تین طلاق، اس کا حل کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا امام شافعی کے پاس جاؤ، وہ تمہارا حل بتائیں گے۔ حضرت امام شافعی کے پاس گئی، کہا حضور یہ کھجور میرے ہاتھ میں دن بھر لیے ہوئے ہوں، میرے شوہر نے تو ایسی بکٹ قسم کھائی ہے کہ اگر پھینک دی تو تین طلاق، کھا گئی تو تین طلاق، اب میں کروں کیا، کب تک ہاتھ میں لیے رہوں، کیا کوئی کام دھندا نہیں کروں؟ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں آدھی پھینک دے آدھی کھا جا، طلاق نہیں پڑے گی تجھ پر، دیکھیں پرابلم کیسا حل ہوگا۔ فرماتے ہیں آدھی اس کو کر، آدھی پھینک دے اور آدھی کھا جا۔ اور اپنے کہا حضور یہ کیسے؟ اس نے اشارہ کیا ہے کہ یہ کھجور کھائے گی تب تین طلاق، اور یہ کھجور پھینکے گی تب تین طلاق، تم نے اس پوری کھجور کو نہ پھینکا نہ کھایا، تو جو مشارن الہ ہوتا ہے اسی پر حکم لگتا ہے، مشارن جس طرح اشارہ کیا وہ پوری کھجور ہے، تو اگر پوری کھجور پھینکے گی تو تین طلاق پڑے گی، پوری کھجور کھائے گی تو تین طلاق پڑے گی، اس کو دو جگہ کر لے، آدھی کھا دے آدھی پھینک، بس ہستی ہستی گئی۔ سارے علماء نے سنا تو کہا واہ واہ، یہ ہے اجتہاد، اسے کہتے ہیں عالم۔ کہیں گے تو وہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، آج امام احمد رضا کے علم کو لوگ سمجھتے نہیں، ایسے بدھو بخش کہ امام احمد رضا نے فلاں حدیث کو کہہ دیا کہ حضرت عمر کا قول ہے، حالانکہ وہ تو حدیث ہے۔ ان بدھوؤں کو اب تک نہیں معلوم ہے کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہیں، امام احمد رضا کا علم ناپنے آئے ہیں اور انہیں پتا نہیں ہے ایک حدیث مرفوع ہوتی ہے اسی کو بعض محدثین نے موقوف کہا۔ آپ مرفوع اور موقوف پوچھیں گے تو یہ بڑا ابھی علمی معاملہ ہے، پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ بہرحال ایک حدیث کی کئی حیثیتیں ہوتی ہیں، اس کو کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں صحابی کا یہ قول ہے، اور کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے۔ ارے امام احمد رضا کا علم تم کو کیا، تمہارے بڑے بڑے پرکھوں کو بھی وہ علم نہیں ملا ہوگا جو امام احمد رضا کو ملا ہے۔ علماء تو کہتے ہیں چار صدی پہلے تک ہم دیکھ رہے ہیں، تو جو امام احمد رضا کا علم ہے ویسا علم ہم علماء کے پاس نہیں پا رہے۔ اور آج کل کے تو پوچھئے مولوی کہتے ہیں امام احمد رضا نے ایسا لکھ دیا، امام احمد رضا نے ایسا کہہ دیا، امام احمد رضا نے ویسا کہہ دیا، معلوم نہیں ہے، اور خام خواہ کی باتیں اور پچر کرتے ہیں۔ بہرحال عالم وہ ہوتا ہے جو وارث نبی ہوتا ہے، جو امت کی مشکلیں یہاں حل کرتا ہے، امت کی مشکلوں کے لیے وہاں بھی شفاعت کرے گا۔ شفاعت کے دھنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی علماء کو بلائیں گے، علماء آؤ آؤ، جس نے تمہاری خدمت کی ہے اس کی شفاعت کرو۔ ابھی ایسے ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہوں نے استنجے کے لیے پانی دیا ہے کسی عالم کو، استنجے کے لیے مٹی کا